مثلاً آپ ایک بچے کو دیکھیے کہ اس کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہی ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کا کھیل، وہ کام جو آپ 5 منٹ میں کر لیں وہ بعض اوقات اس پہ گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے، ان کے کاموں کا آغاز ہے، ابھی ان کا ہاتھ تیز نہیں چلتا، ابھی ان کا دل اس میں نہیں لگتا، ابھی ان کے لیے یہ سارے کانسیپٹس بہت مشکل ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے مشکل اسی کا کام ہے، پھر وہ اگلی میں چلا جاتا تو پچھلا آسان لگتا، پھر اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے تو وہ پچھلا اور آسان لگتا ہے. یہی معاملہ دین کا ہے. ابتدا میں دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہے. جیسے ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچے نرسری میں روتے ہوئے جاتے ہیں اور کئی دن تک ان کا دل نہیں لگتا. پھر آہستہ آہستہ وہ اس روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنا ان کو مشکل لگتا ہے، پھر روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی جانے لگتے ہیں. ہر نئی چیز کو ابتدا میں ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز آسان ہو جاتی ہے. یہی حال تربیت کا ہے. یہی چیز جو بظاہر مشکل لگتی ہے پھر آسان لگنے لگتی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین آسانی کا دین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی اور آپ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پیچھے آیت کیا گزری ہے، 3 صحابہ کرام کو 50 دن تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں اگر ایمان اور اسلام کو ایک طرف رکھ کر اس ساری چیز کو دیکھیں کہ 50 دن تک کسی بھی شخص کے ساتھ اگر بائیکاٹ کر لے پوری قوم تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہے. تو دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، یا دین میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں، یا دین میں کوئی ذمہ داری نہیں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب تک مناسب وقت پر نرمی اور سختی کو استعمال نہ کیا جائے تربیت نہیں ہو سکتی. کیا آپ کا نظر کرم اور شفقت اور محبت اپنے صحابہ سے اس بات کی متقاضی نہ تھی کہ وہ لوگ جب آ کے معذرت کر رہے تھے سچ بول کر تو آپ فوراً ہی کہہ دیتے چونکہ تم لوگوں نے سچ بولا اس لیے میں نے تم کو معاف کیا؟ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سارا ڈسپلن جو اس وقت قائم کیا گیا کیا اس آیت کے کنٹریری نہیں لگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشکل میں پڑھو، تم تکلیف میں پڑھو تو ان پر بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، مومنوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہیں. ایک طرف شفیق اور رحیم کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مشکل ان پہ بہت گراں ہے، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنے شدید ڈسپلن سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ ایک دوسرے کے منافی بات نہ ہو گئی؟ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دین کے نام پر جو نرمی ہو یا جو شفقت ہو وہ ہر موقع پر ہو، حتیٰ کہ جب کوئی کام نہ کرے تو اس وقت بھی صرف شفقت اور مہربانی ہو. یہ نہیں ہو سکتا، اس سے کام نہیں چلتا. ہمارا دین بخشوں اور راہبوں کا دین نہیں. ہمارے دین میں ایک طرف محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور دوسری طرف سخت ڈسپلن بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود جاری کی، اب چور کی سزا جو ہے یا زانی کی سزا جو ہے یا شراب پینے والے کی سزا جو ہے، وہ تمام چیزیں ان آیات سے اختلاف نہیں رکھتی یا ان کے اگینسٹ نہیں ہیں یا ان کے متناقض نہیں ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے دشمنوں نے الزام لگائے ہیں وہ پھر ایسی ہی آیات کو نکال کر اور کچھ آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کتنا تضاد ہے. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ وہ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا تکلیف میں پڑھنا جو ہے ان کو بہت بھاری گزرتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں 50-50 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کرا دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بہکایا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں۔ کیسے جمع کریں گے ان کو، کیسے تطبیق کریں گے، کیسے ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت سافٹ تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت رحمت کرنے والے تھے۔ جبھی تو آپ عبداللہ بن ابی کا جب بیٹا آیا کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کا مطالبہ لے کر، تو آپ تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ بے شک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے بھی تو لیا نا، پریکٹیکل ڈیسیژن تو آپ ہی نے لیا۔ چاہے حکم اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، آپ کا تو دل نہیں چاہتا تھا، بس مجبوری تھی، یہ بات نہیں تھی۔ یعنی ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا مقصود تھی۔ جو اہم ترین بات جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی ذاتی انتقام کے تحت ایسا نہیں کر رہے تھے۔ محبت اور شفقت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے بڑے فائدے کے لیے آپ نے جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی فرمائی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی فرمائی۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف جنت کا تصور ہے، تو ساتھ ہی جہنم کی دل دہلا دینے والی آیات آتی ہیں۔ اس سے دین میں ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اور مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس نہیں آپ کو ملے گا، تصویر کا ایک رخ ملے گا، جبکہ اسلام میں دونوں ملتے ہیں، دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس موقع پر یہ آیت کیوں رکھی گئی؟ یعنی اس سے پہلے وہ صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہے قرآن پاک میں، کوئی اور ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو۔ یہاں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کوئی ظالم نہیں ہے، اگر وہ آپ پر سختی بھی کر رہے ہیں تو دراصل یہ تربیت کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی یہ سختی منافقوں کے لیے کیوں نہ تھی، اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں تھی؟ اسی کو حکمت کہتے ہیں، کہ جو جھوٹے لوگ تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ تم، لیکن اپنے مخلص ساتھیوں کو جو اپنے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور جن کی بس ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے، ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس بالکل جھوٹے لوگوں کو ان کی کوتاہی پر اور ان کے جھوٹ بولنے پر اور ان کے سارے دھوکے اور فریب کے باوجود اور اس معاملے کو سمجھنے کے باوجود آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پرسن ٹو پرسن معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نان مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اور ہوگا، لیکن جب آپ ایک مسلمان کو تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت آپ کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور اس کو منافقت نہیں کہا جائے گا، یہ ضرورت ہے۔ ایک شخص کو آپ پیار محبت سے دین کی طرف تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک استاد محض پیار محبت سے تربیت نہیں کر سکتا، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی۔ مثلا اگر آپ کے استاد جو ہیں آپ سبق نہیں یاد کر کے آئے، یا کلاس کے ڈسپلن کو کسی بھی طرح توڑ رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ آپ کو معافی کرتے چلے جائیں اور آپ کو پوچھے ہی نہ، اور صرف مسکرا کے آپ کو دیکھ کر رہ جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم آپ کی جگہ بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ کیا ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا؟ نہیں۔ بیٹی اور بہو کے ساتھ معاملے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیٹی کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں، وہ آپ کی ڈانٹ کو مائنڈ نہیں کرے گی، لیکن بہو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ فرق ہے نا رشتے کا۔ حالانکہ آپ تو وہی ہیں اور دونوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ جو حکمت ہے اس کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم معاملات کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم اور شفیق ہونا اپنی جگہ، یعنی آپ کا دل تڑپتا تھا ایک ایک شخص کے لیے، اور اسی شفقت کی وجہ سے آپ ان کو سکھاتے بھی تھے، جس میں بسا اوقات ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ مثلا آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو نیند آ رہی، اس کا کل امتحان ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آپ اس کو جگا رہے ہیں زبردستی، کیا یہ شفقت کے خلاف نہیں؟ کیسی ظالم ماں ہے آپ، اس کو جگا رہے ہیں جبکہ معصوم بچہ سونا چاہتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بڑی بزرگ خواتین اس پہ ناراض بھی ہوتی کہ کیا تم لوگوں کی پڑھائیاں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تم لوگ اتنا ظلم کرتے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ڈسپلن رکھتی ہوں۔ تو جو جو انسان بڑا ہوتا ہے طبیعت میں فرق آتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہر وقت اور ہر دور کا تقاضا بھی مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے 20-30 سال پڑھائی کی وہ نوعیت نہ ہو، یا وہ کمپٹیشن نہ ہو، یا وہ سسٹم نہ ہو جو آج ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ دو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ لیکن عام مجالس میں آپ کس طرح سکھاتے تھے؟ یعنی معلم اور خطیب میں پھر فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کے وقت میں انداز اور ہوتا ہے، خطبے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے پھر وہ پیغام پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں۔ اصل میں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے مریض کو پہچان کر علاج کرتا ہے کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کون سی دوا دینی، اب کتنی ڈوز دینی، تھوڑی دینی یا زیادہ دینی۔ جب تک اس کے اندر یہ حکمت نہ ہو تو عموماً ڈاکٹرز پھر مریض کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک معلم یا مربی یا استاد، یا یہاں پر جیسے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی رہنمائی کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے میں بھول کا شکار ہو گئے تو ہم صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو نہ سمجھیں، فَقُلْ، تو آپ ان کی بے رخی، بے حسی، بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَقُلْ، آپ کہیے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ۔ کس سے کافی ہے؟ ان لوگوں کی چالوں کے خلاف، ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ پھر اینڈ پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ، لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں۔ ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا، اور یہاں پر اللہ تعالی کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب۔ تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیک توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر بنائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے۔ یہ جو آیت ہے حسبی اللہ سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اللہ اس کو کافی ہوگا۔ تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی۔ معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم سورتوں میں سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا، یہی لفظ تھے اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا۔ پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے۔ ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وہ معیار ہیں۔ کیا ہوا، وجہ کیا تھی، یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ کتنی کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، کتنا اس کے اوپر، لیکن اندر میں حرارت کیوں نہیں، دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں، اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا۔ یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے، ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے، یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی۔ یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا۔ آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں، درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی۔ یہی آیت جو آج آپ نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ عزیز علیہ ما انتم، اس پہ پرکھے خود کو، جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاک گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں، کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو، نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں۔ وہ کام نہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کرے، وہ چھٹی کرے، وہ کوتاہی کرے، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ کیوں ہوا، ان سے یہ کام کیوں ہوا، انہوں نے غلطی کی تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی۔ تو یہ جو لیول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کا، عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تم غلط کام کرو، تم بھٹکو، یعنی کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، نفرت کا، کرٹیسزم کا صرف، یا ہمدردی اور خیرخواہی کا کہ نہیں میں نے دین کے فائدے میں اس شخص کو ہیرا بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، لیکن ونس وہ ادھر آ گیا ہے، وہ میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب اس کی اصلاح میرے اوپر فرض ہو چکی۔ جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی۔ کتنا پریشان کرتے ہیں بچے، پھر بھی خیر خواہی، یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس سے رعوف ہے، کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، بچے غلط کام بھی کرتے ہیں، بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بچے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خیر خواہی نہیں جاتی، وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں، اس کا مطلب نہیں کہ بچے بدتمیزی ہو جائیں، ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر، کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے درست نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے، وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں، کہ یہ ان کو نقصان دے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرخواہی کا مقام، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم۔ ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن، حریص کس کو کہتے ہیں؟ کسی حریص شخص کی آپ دیکھیں، عموماً ہمارا یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے، حریص کس کو بولتے ہیں، کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے، بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے، اور پھر خاص طور پر جو بالمؤمنین، جو ایمان لے آئے، جو مان جائیں، ان کے لیے شفقت اور مہربانی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88، واخفض جناحک للمؤمنین۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا، اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھی، یعنی یہ خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو، کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہ تھے، لوگوں کی گمراہی پر، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں۔ اور رافتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا، اور ہمارا کیا حال ہے، کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی، یہ کمزور کیوں ہے، اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی؟ وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی، صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب آپ دیکھیں کتنا گھراؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا کہ یہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے، کس چیز کی، تم ایسے ہو بغیرت وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا قریب بٹھایا، اس کے کندھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھا، محبت بھرے لہجے میں کہا، اچھا یہ بتاؤ، جو کام تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کی. اب وہ شخص ایک دم ٹھٹکا کہ یہ واقعی میں کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ نے فرمایا، پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے. اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، لوگ اپنی بہنوں کے لیے نہیں چاہتے. اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرنا چاہے؟ نہیں، کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھاتے رہے. آخر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو عفت عطا کر. اور جب وہ شخص اس مجلس سے اٹھا تو تائب ہو چکا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کے ساتھ کیسی ڈسکریمنیشن کریں؟ پہلے تو نظروں کی ہی مار دے دیں اس کو، نفرت بھری، پھر اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں. تو کبھی ایسے طریقوں سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب تو ہے، استاد نہیں رہا. استاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور پانچ نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ آٹھ پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے. اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے. اگر لوگوں کو زکات دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کی سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے. حضرت ام سلمہ بیان فرماتی کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے، میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، ام سلمہ، کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے، اس پر غمگین تھے. حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو. کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا. آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں، پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کوئی دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی. جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے 2 باندھے ہوئے تھے. تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے مامور نہ ہوں گے، خود با عمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی. ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے. اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہو اور اس کی تاویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے. یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ، باہر سے زیادہ، ہم اس 4 دیواری کے اندر، میں اور آپ، اپنا اپنا جائزہ لیں تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو. اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ، تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریاکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی. لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکے ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آگے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔